قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تمہارے پاس عقل ہے تو. جب کبھی موسیٰ علیہ السلام بول رہے تھے تو اللہ کے اوصاف سے ہی بول رہے تھے, اور اوصاف میں ایسے اوصاف کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ کوئی توجیہ دوسری نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ صرف یہ کہے کہ جو میرا سوال ہے وہ یہ جواب نہیں ہے. سوال اور جواب میں مطابقت نہیں ہے وہ یہ تو بول رہا تھا, لیکن جواب میں جو موسیٰ علیہ السلام بات بول رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھی, اس کے علاوہ کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی تھی اس کی, اور رد نہیں کر سکتا تھا. مشرق پہ وہ اپنی حکومت نہیں جتا سکتا, مغرب پہ وہ اپنی بڑائی نہیں جتا سکتا, اپنے پچھلے باپ داداؤں پر وہ اپنی نہیں جتا سکتا, آسمان اور زمین پر وہ نہیں جتا سکتا, وہ بیان کر رہے تھے. اس سے علماء کرام نے ایک بات فرمائی ہے, وہ یہ کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ سلسلہ معرفت خداوندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے واسطے کائنات کا یہ نظام ہے جو ہمارے سامنے ڈانٹے کی شکل میں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ربوبیت پرورش کے لیے یہ نظام کیا انہوں نے, پرورش کے لیے نہیں کیا, پرورش کا نظام اس کے ساتھ میں جوڑا ہے, ایسا ہمیں جڑتا ہوا نظر آتا ہے, ورنہ پرورش کا معاملہ اس سے اتنا متعلق نہیں ہے جتنا معرفت سے متعلق ہے اس کا معاملہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا پہچاننا کیسے, کیونکہ اشارہ ان کی طرف نہیں کر سکتے, دیکھ ان کو نہیں سکتے, پکڑ ان کو نہیں سکتے, وجود ایسی چیز ہے سمجھ سکتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں, دیکھ ان کو نہیں سکتے, اشارہ ان کی طرف نہیں کر سکتے. تو یہ جتنا ہے آسمان کا, زمین کا, چاند سورج ستاروں کا, دریاؤں اور پہاڑوں کا, مشرق اور مغرب کا, انسانوں کے پتنے کا, پیدا ہونے کا, مرنے کا, عروج کا اور زوال کا, بارشوں کے برسنے کا, زمینوں سے غلوں کے اگنے کا, ہواؤں کے چلنے کا, دریاؤں کے بہنے کا, بادلوں کے برس, یہ پورا جو نظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک بات سمجھانے کے لیے کہ یہ جو کر رہا ہے اسی کا رہا, یہ اس کا کرنے والا اللہ ہے, یہ جو کام ہو رہا ہے اس کام کا کرنے والا اللہ ہے. اتنی بات ہے کہ بغیر کچھ, بغیر کسی کے کیے کے تو ایسا نہیں ہو سکتا, بغیر کسی کے کیے کے ایسا نہیں ہو سکتا. امام غزالی پر رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ دہریوں کے ساتھ میں جو پیش آیا تھا وہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہوگا, متعین تھا, بہت دلچسپ ہے. دہری جو اللہ کو نہیں مانتے وہ امام غزالی کے پاس آ گئے اور ان سے بحث ہونے لگی. تو امام غزالی نے فرمایا کہ ایسا کرو, کوئی وقت مقرر کر لو, میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا, میں کروں گا. ان لوگوں کا اصل استدلال یہ تھا کہ اللہ ہے کہ دکھاؤ کہاں ہے, یا کم از کم یہ دکھاؤ کہ آج تک اس کو دیکھا کس نے, مجھے تجھے نہیں دکھ رہا تو کسی کو تو دیکھے, بتا کس کو دکھا. ہاں ہے وہ, جب دکھتا نہیں, پکڑ میں نہیں آتا تو ہم کس بیس پہ اس کو مانیں کہ وہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو جواب دوں گا لیکن فلاں وقت میں دوں گا, اور نبی کے اس پار جگہ مقرر کر دی کہ نہر کے اس پار اپن کھڑے ہو جائیں گے, وہاں جمع ہوں گے. تو وہی اس کا تو کوئی جواب کوئی دے نہیں سکتا ہم کو, ٹھیک ہے ہم آتے ہیں. سارے جمع ہو گئے جتنے مخالفین تھے. ابھی میں لوگوں پر رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر سے پہنچے تو وہاں کافی ہلڑ مچ گئی تھی کہ وہ دیکھے جواب نہیں دے سکے تو آئے نہیں, چٹک گئے, غائب ہو گئے, یہ ہے وہ ہے. لیکن جب وہ لوگ مایوس ہو کے واپس جانے لگے جب امام غنیفا پہنچ گئے, کہنے لگے آپ وعدے کے تک پابند نہیں ہیں, آپ کیا جواب دے سکتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ تو آپ لوگ پہلے میری بات سن لو, میری مجبوری کیا ہے وہ تو جان لو, اس کے بعد کچھ دیکھیں گے. ہوا یہ کہ میں جب آنے لگا اور دریا پار کرنے لگا تو میرے سامنے ایک عجیب قصہ پیش آیا. وہ کیا قصہ پیش آیا؟ بولے وہ قصہ یہ پیش آیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے جو درخت تھے وہ کٹ گئے, اور میں نے دیکھا کہ وہ درخت کے جو ہے نا اس سے چپس بن گئے اس کے درختوں کے, موٹے موٹے درختوں, اور پھر خود ہی سے جو ہے نا اس کی کشتی جو ہے نا وہ تیار ہو گئی, اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ اچانک پانی میں تیرنے لگی, اور پھر اس کا کوئی وہ نہیں تھا, اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاس آ گئی. مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی اس میں کہ آخر یہ ہوا کیسا, اور میں اسی میں بیٹھ کے آ رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی مناظرہ ہم جیت گئے اس طرح سے کہ اس آدمی سے اگر ہم بات بھی کریں گے تو لوگ بولیں گے کہ تم نے اپنا خواہ مخواہ وقت ضائع کیا. اب اندازہ لگاؤ کہ درخت خود بخود کٹے, اس کے تختے خود بخود بنے, اور اس کے اندر کیلے خود بخود آ کے لگے, وہ خود اس میں جڑ جائے, اور جڑے بھی تو پھر کشتی کے شیپ میں جڑے, پھر وہ پانی پر آ جائے, پھر تیرنے لگ جائے, پھر اس کے بعد اس میں کوئی ملاح بھی نہیں ہے, نا خدا بھی نہیں ہے, بعد بعد چلانے والا اس کو وہ بھی نہیں ہے, پھر وہ لے کے بھی لوگوں کو چلنا شروع ہو جائے. تو کہنے کے کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کیا؟ تو بولے ایسا بالکل امپاسبل ہے, ہو ہی نہیں سکتا ایسا, بالکل تم جھوٹ بول رہے ہیں. امام انسان نے فرمایا کہ پھر مناظرہ میری طرف سے بھی ختم ہے, یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کشتی نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات کیسے بن سکتی؟ میں فرمایا کہ اگر ایک کشتی نہیں بن سکتی اس طرح سے تو پھر یہ پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ ہزاروں لاکھوں سالوں کا نظام سورج اور چاند کا سیکنڈوں کے فرق کے بغیر چل رہا ہے، مشرق کا نظام پورا، سورج سے نکلنے کا، سورج سے ڈوبنے کا، موسموں کے آنے کا، گرمی وقت پہ، سردی وقت پہ، بارش وقت پہ، سال کے تین موسم اپنے حساب سے چار موسم برابر چلتے رہتے ہیں، سزا بھی ہے، بہار بھی ہے، غلوں کا نظام ہے، ایک قسم کی چیز نہیں ہے، ایک پانی سے ایک چیز برآمد نہیں ہوتی، میٹھا بھی اسی سے نکل رہا، کھٹا بھی اسی سے نکل رہا، کڑوا بھی اسی سے نکل رہا، دوائیں بھی اسی میں ہیں، غلے بھی اسی میں ہیں، پھل فروٹ بھی اسی میں ہیں، پھر ایک قسم کا کوئی پھل فروٹ نہیں ہے، اس کا مما واحد، ایک ہی پانی سے پیرا بھی ہوتی ہے اور ایک ہی باغ کے اندر کتنے قسم کے پھول اور پھل نکلتے ہیں۔ تو یہ پھر امام ابن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تقریر فرمایا، فرمایا کہ اگر ایک کشتی نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے بغیر بنانے والے کے؟ اور اس بنانے والے کو جاننا ہے کہ وہ بنانے والا کیسا ہے، کون ہے؟ تو جو اس نے بنایا ہے وہ بنانے والا ہے، جو اس کا بنانے والا ہے وہی ہمارا خالق مالک ہے، وہی ہمارا بھی بنانے والا ہے۔ اللہ کو ایسے ہی جانا جا سکتا ہے۔ اصل میں جب اس میں آدمی کو بصیرت بڑھ جاتی ہے اور اس کی روحانیت کے اندر، نورانیت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے آگے کے کچھ مراحل اس کے سمجھ میں آتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں اتنا ہی سمجھ میں آ سکتا ہے، اور یہ بھی سمجھ جو آدمی کا ذہن اور آدمی کی عقل لیتی ہے وہ اپنی اپنی عقل کے حساب سے لیتی، مطلب اس کے بعد میں پھر مخلوق کے درمیان، خالق کے درمیان میں ربط کیسا ہے وہ کھلتا ہے۔ یہ تصوف کا موضوع ہے، پھر توحید کا کمال جو ہے نا وہ تصوف سے حاصل ہوتا ہے۔ سب سے بڑا موحد جو ہوگا وہ وہی ہوگا جو سب سے بڑا صوفی ہوگا۔ صوفی اور مشائخ کے پاس میں توحید کا کمال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سلفیوں کے پاس میں، غیر مقلدوں کے پاس میں توحید بہت ہے شاید، اور وہ ہی اپنے توحید میں بہت پکے ہوتے بولتے ہوتے، وہ الگ توحید میں پکے اچھے نہیں ہوتے، بڑی جہالت ان کے پاس ان چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ تصوف توحید کا جو کمال ہے وہ مشائخ کے پاس ہے۔ مشائخ میں بات جالی ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، اس لیے لگتا ہے کہ ان کے پاس توحید نہیں بلکہ شرک ہی شرک ہے، لیکن جو اس میں صحیح ہے وہ سب سے صحیح، اور جو اس میں گڑبڑ ہے وہ بہت گڑبڑ ہے۔ شرار حکم شرار العلماء، خیار حکم خیار العلماء۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعارف فرمایا۔ تب فرعون کہتا ہے کہ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہا کہ اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤ گے، فرعون موسیٰ کو کہہ رہا ہے اگر تم میرے علاوہ کسی کو معبود بناؤ گے تو جیل میں ڈال دوں گا ابھی تم کو۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ کوئی کھلی ہوئی بات تیرے سامنے رکھوں تو بھی تو ایسے ہی کرنے والا ہے؟ کہنے لگا فاسی بھی ان کنتا من الصادقین، دکھاؤ تم اگر تم سچے ہیں، کوئی کھلی ہوئی چیز تمہارے پاس ہے۔ فالقا عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، فاذا ہی ثعبان مبین، وہ ایک بہت بڑا اجدا بن گیا۔ ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، اور اپنا ہاتھ نکالا تو دیکھا کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا ایک دم۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جیسے ہی فرعون نے عصا دیکھا اپنی سیٹ پہ سے اٹھا، کرسی پہ سے تخت پہ سے، اور بھاگا، اور سانپ پیچھے پیچھے فرعون آگے آگے، سانپ پیچھے پیچھے فرعون آگے آگے، حتیٰ کہ تخت کے نیچے گر گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو کچھ اس نوعیت سے صبح کی اور دیکھ دیتی ہو سکتی ہے اپنی مجلس کے اندر وہ سامنے ہی تھی۔ اور موسیٰ سے کہا موسیٰ پکڑو اس کو، موسیٰ پکڑو اس کو، موسیٰ پکڑو، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام بس ایک مرتبہ ایکسپیرینس کیے ہوئے تھے کہ اسے پکڑنا کیسا ہے، میں وہ اس کے کھلے ہوئے منہ کے اجدے کے منہ میں ہاتھ دینا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی جگر تھا اور وہ بھی بالکل دوڑنے والا صحیح قسم کا سانپ ہوتا تھا، ایسا ویسا بھی نہیں، تو اس اجدے کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتے تھے وہ اس کی کنڈیشن میں، تو وہ پھر جیسے اس کی زبان پکڑتے تھے تو شاید وہی اس کی زبان آسا کی زبان ہوتی تھی، بس وہ پھر ان کے ہاتھ میں آسا کی شکل میں آتا تھا، تب کی وجہ سے اس کی تھر تھری کم ہوئی تھوڑی، پتا نہیں کتنی دیر تک تو کانپتا رہا ہوگا۔ اب جب یہ ہوا تو کیا ہونا چاہیے تھا، ماننا چاہیے تھا نا، لیکن باطل والے کی خصوصیت ہوتی ہے، اس دنیا کا ایک نظام ہے کہ اگر کوئی کسی بھی واقعے کو آپ کوئی شیپ دینا چاہیں حق سے ہٹا کر تو الفاظ مل جاتے، اور یہ سب سے بڑی پیروں کے پھسلنے کی جگہ ہے، یہ یاد رکھ لو ایک اصول پہ، بولتے نا یہ گمراہی فرقے، اتنے فرقے کئی ہوتے ہیں، اتنے لوگوں میں جو ہے نا فرقہ بندی کیوں ہوتی ہے، اتنے لوگوں کے تھاٹ الگ الگ کیوں ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچ الگ الگ کیوں، ایک چیز پہ کیوں نہیں جمع ہو جاتے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بات کی پچ میں کوئی غلط توجہ کسی بات کی کرنا چاہے گا تو اس کو واقعے کی چاہے وہ مطابق نہ ہو لیکن تعبیر مل جائے گی، ضرور الفاظ ملیں گے جس سے وہ اپنی بات بنائے کچھ، کیونکہ امتحان کی جگہ ہونے کی وجہ سے اللہ یہ لچک رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا کہا فرعون نے؟ قال للملائ حوله ان هذا لساحر عليم، اپنے اطراف میں یہ جماعت کہا کہ یہ تو بہت ہی واقف کار جادوگر ہے، پختہ جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے. اور پھر یہ کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے، اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے نکال دینا چاہتا ہے. اصل میں یہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ قصہ ہو رہا ہے. سورۃ طہٰ میں دیکھیے یہاں پر کیا ہے. ویسے تو قصہ بہت جگہوں پر ہے لیکن یہ تین جگہوں پر بہت تفصیل سے ہے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، سورۃ طہٰ جہاں پر ہم پڑھ رہے تھے وہاں سے ترجمہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میرا رب وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدائش عطا فرمائی، تو اس نے پوچھا کہ ما بال القرون الاولى، پچھلے لوگوں کے واقعات کا کیا ہوا، پچھلے لوگ جو پچھلی قومیں ہیں ان کا کیا انجام ہے، ان کے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو. علماء نے فرمایا کہ فرعون اصل میں یہاں یہ چاہتا تھا کہ وہ یہ بلوائے موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ پورے وہ بھی جہنم میں گئے، جتنے غلط راستے پر تھے وہ سارے کے سارے جہنم میں گئے. تو اس کو یہ بات بولنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھو سب کو جہنمی بنا رہا ہے، وہ میری تمہاری کوئی خصوصیت نہیں ہے اس کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت ہوشیاری کا جواب دیا، فرمایا علمھا عند ربی، فرمایا کہ وہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کا علم میرے رب جیسے بھی وہ ہیں اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اور رب کی خصوصیت یہ ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، جس کو نہ تو وہ بھولتے ہیں اور نہ میرے رب کے پاس سے کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے، نہ وہاں سے کوئی فائل غائب نہیں ہو سکتی اور نہ ان کو کوئی بھول پیش آتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر فرما دیا اس میں بیچ میں کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اور جس نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے، اور جس نے پھر تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں سے تمہارے لیے مختلف انواع اور اقسام کے نباتات نکال دیے، زمین سے اگنے والی چیزیں برآمد کر دیں، کھاؤ اور پیو، کلو اور آؤ انعامکم، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. تمہارا بھی کھانا ضروری ہے، تمہارے جانوروں کا بھی کھانا ضروری ہے. تمہارے جانور نہیں کھائیں گے تو تم جانور کو کیسے کھا سکو گے، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو. تو جتنے جانوروں کو ملنے والی نعمتیں ہیں وہ بھی ہمارے اوپر ہی نعمتیں ہیں، اصل میں وہ ہماری ہی نعمت ہے، کیونکہ جانور کی نعمت جانور ہماری نعمت، تو جانور کی جتنی نعمت ہے وہ ہماری نعمت ہے. ہمیں کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو، ان نفی دالی کا آیا تلوہا، فرمایا کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے ایک جملہ معتبر کا ابھی واقعہ آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے بیچ میں ایک نصیحت کی بات فرما دی. یہ جو ہم نے آسمان سے پانی برسا کے زمین سے تم کو نکالا، تو منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. پھر انسانوں کے خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں، منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. جتنے لوگوں کی پیدائش ہے وہ زمین سے ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روایت میں کہ ہر انسان میں مٹی کا وہی حصہ موجود ہوتا ہے جہاں پر اس کو دفن کیا، مٹی کا وہاں کا حصہ ضرور موجود ہوتا ہے جہاں اس کو دفن کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کے لیے جو نظام چلایا، تو آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے جو مٹی منگوائی تھی، تو وہ جگہ جگہ سے چن کے لے کے گئے تھے. حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کے گئے تھے، بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں آدمی دفن کیا جاتا ہے وہاں کا حصہ، وہاں کے حصے کی مٹی اس کی باڈی میں پہلے سے برابر ہوتی ہے، وہی دفن کیا جاتا ہے. اور پھر تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث بیان فرمائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور ابوبکر اور عمر کی مٹی ایک ہی جگہ سے لی. اللہ تعالیٰ نے میری اور ابوبکر اور عمر کی مٹی ایک ہی جگہ سے، چنانچہ دفن بھی وہ لوگ ایک ہی جگہ ہوئے، ایک ہی ساتھ ہیں، ایک ہی جگہ پر ہیں. یہ نظام ہے کچھ. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ کیا نوعیت سے اللہ پاک اس زمین کا حصہ وہاں آدمی میں منتقل کرتے ہیں، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ترتیب اس کی کچھ اس طرح بھی ہوتی ہے ظاہری طور پر کہ مجموعی طور پر اللہ پاک یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مٹی سے تو ہم نے تم کو بنایا ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ آدم کو تو ڈائریکٹ ہم نے مٹی سے بنایا، اور پھر آدم کی نسل کو ہم نے نطفے سے بنایا ہے. وَجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، آدم کو تو ہم نے مٹی سے بنایا، پھر آدم کی نسل کو ہم نے ایک ذلیل پانی سے بنایا. مائع مہین، بے حیثیت پانی، ایسا پانی جس سے کبراہٹ آتی ہے، جس کو آدمی دھونے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کی بشاشت ختم ہو جاتی ہے، اسے ہم نے پھر انسانوں کو بنایا. اب علماء بہت سی جگہوں پر قرآن پاک میں تمام انسانوں کی طرف بھی خطاب کر کے یہی کہا گیا ہے کہ ہم نے تم کو بھی مٹی سے بنایا ہے، اصل بات یہ کہ انسان بنتا نطفے سے ہے، لیکن نطفہ بنتا خون سے ہے، اور خون بنتا غلوں سے ہے، غذا سے ہے، اور غذا بنتی بھی مٹی سے ہے. اگر آپ پیچھے چلے جائیں انسان کے، تو انسان کو جب پیچھے جائیں گے تو آپ ضرور اس میں مٹی ملے گی. اگر مٹی کے اندر بھی آپ گھس جائیں گے تو پھر اس میں پورا کائنات کا نظام ملے گا. غلہ برآمد ہوتا ہے مٹی سے، اور مٹی کے اجزاء اصل غلے میں آتے ہیں پھر، مگر خود یہ مٹی کے اندر جو اجزاء آئے ہیں، تو سورج کی گرمی بھی اس میں شامل ہے، ہوائیں بھی اس میں شامل ہیں، پانی بھی اس میں شامل ہے، مٹی تو ہے ہی اس میں شامل. مٹی سے اس لیے اس میں شامل ہے کہ مٹی میں یہ کام نہ ہوتا تو نکلتا ہی نہ وہ، اس وقت اس سے پتا چلا کہ مٹی ہے ضرور. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو آپ ایک جگہ رکھ دیں گے مرنے کے بعد میں، تو تھوڑے دن کسی بھی جانور کو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مٹی بن جاتا ہے، مٹی کی شکل میں ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا پیس جو ہے نا، وہ مٹی کا وہاں پہ تیار ہوگا. اس کا مطلب یہ بڑی مقدار کے اندر، بڑی کوانٹٹی کے اندر مٹی ہوتی ہی ہے. تو جو ہمارا پسینہ نکلتا رہتا ہے جب ہم اس کو رگڑ کے اس کا میل نکالتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مٹی ہی ہوتا ہے. ایک انسان کی زندگی میں متعدد مرتبہ اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے جسم سے نکلنے والا میل اور پسینہ ایک جگہ کر دیا جائے، تو انسان کی اتنی باڈی قریب قریب 10 مرتبہ تیار ہو سکتی ہے. یہ بعض ڈاکٹروں کا کہنا ہے، 10 باڈیاں اس کے بن سکتی ہیں اتنی زندگی میں، وہ اتنا میل اپنے جسم کے اندر سے نکال چکا ہوتا ہے. گرمی کے زمانے میں جب خود پسینہ نکلتا ہے اور گم جاتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی رگڑتا ہے تو دیکھیے کیسا تو مٹی نکلتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پانی اس میں آیا، ہوا اس میں آئی، آگ اس میں آئی، اور یہ تینوں مل کے مٹی کے اندر گئے، اور پھر مٹی اس کو ان تینوں کو لے کے باہر آئی، اور پھر وہی غلوں کی شکل میں ہوئی، پھر اس کو انسان نے استعمال کیا، پھر وہ اس کا خون بنا، اس کی قوت نکل کے پھر وہ خون سے نطفہ بنا، نطفے سے پھر آدمی بنا، نطفے سے آدمی بنا، پھر عورت کے پاس جو خون پایا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ میں اس کے گوشت کا کام، مجرے کا کام، علاقے کا کام، یہ کام وہ کام جو بن رہا ہے، پورا گوشت کا، پوست کا، ہڈیوں کا، شریانوں کا پورا نظام جو ہے وہ اسی طرح نہ ہوا ہوتا ہے. اس کو اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں کہ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. جو اوپر سے بہت تفصیل سے بات بتاتے ہوئے آ رہے ہیں، اب اگر آدمی اپنے خلقت پر غور کرے تو اس کو پتا چلے کہ میں کتنا جو ہے کسی کا دبیل ہوں، اور مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا گیا ہے کہ کتنے بڑے نظام کے ساتھ مجھے پیدا کیا گیا. اور اسی پر نہیں اللہ نے فرمایا کہ وفیہ نعیدکم، پھر اسی میں ہم تم کو بھیج دیتے ہیں. ہر چیز کا انجام کیا ہے؟ مٹی ہے. جو مٹی کے اوپر ہے اس کو مٹی کے اندر جانا ہی جانا ہے. شکل کتنی خوبصورت ہو، حسین کوئی کتنا ہی ہو، اعلیٰ کوئی کتنا ہی ہو، باکمال کوئی کتنا ہی ہو، مٹی کا مٹی میں آئے، مٹی میں ملنا ہی ملنا ہے اس کو. وفیہ نعیدکم، اسی میں ہم ملا دیتے. جتنے بادشاہ آئے مٹی میں مل گئے، جتنے نواب آئے مٹی میں مل گئے، جتنی حکومتیں آئیں مٹی میں مل گئی، اس مٹی کے اوپر جتنے بڑے بڑے بلڈنگ بنائے گئے مٹی میں مل گئے. کچھ بھی چیز ہوتی ہے کسی بھی مٹیریل کی، اس کو مٹی وسیع ہے وہی دیکھو. اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ومن ہا نخرجکم تارتا اخرى، اور اسی سے پھر ہم تم کو ایک اور مرتبہ نکالنے والے ہیں. پھر سارے انسانوں کو اللہ پاک مٹی سے نکالنے والے ہیں. جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو یہ دعا، یہ آیت پڑی جاتی ہے، تو یاد کرنے کے واسطے کہ اس کو ہم دفن کر رہے ہیں، اسی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، پھر اسی میں ابھی سبق ہم اس کو واپس کر دے رہے ہیں. آیت کے دو حصے تو ہو گئے اس کے لیے، اس آیت کے مبارکہ کے دو حصے اس آدمی کے لیے ہو گئے، ہمارے لیے خالی ایک ہی پارٹ ہوا ہے ابھی. منہا خلقناکم والے مرحلے میں ہیں، اور جس کو ہم نے دفن کیا وہ نمبر دو میں آ چکا ہے، وفیہ نعیدکم میں. چلو ملا دو بھائی اس کو مٹی میں، مل گیا مٹی میں. ایک بات اور باقی رہ جائے گی، وہ منہا نخرجکم تارۃ اخرى، پھر اس میں سے ہم تم کو نکالنے والے. اب جس آدمی کو یہ یاد ہو، محسوس ہو جائے، تو وہ محسوس کر یعنی جان لے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کس طریقے سے آدمی محسور اور گرا ہوا ہے. ہر بیچ میں یہ مضمون فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے اس کو ہماری ساری نشانیاں دکھائیں. جتنی نشانیوں سے اس کو سمجھایا جا سکتا تھا فرعون کو، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سب سے اس کو سمجھایا ہے. اس نے جھٹلایا اور اس نے انکار کیا. اپنے قوم سے اس نے مشورہ کیا. سورہ قصص میں یہ مضمون ہے کہ سورہ شعرا میں کہ اس نے اپنے قوم سے یہ پوچھا کہ فمادا تأمرون، تمہاری رائے کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اس وقت. فمادا تأمرون، قالوا ارجح واخاه وابعث في المدائن حاشرين یاتوك بكل سحار علیم. تو قوم نے یہ مشورہ دیا، اس کی کابینہ کے لوگوں نے، منسٹروں نے، وزیروں نے، شورا نے یہ مشورہ دیا اس کو کہ آپ ایسا کیجئے کہ تھوڑا سا اس کو مہلت دے دیجئے اس کو، حالانکہ خود لینا چاہ رہا تھا مہلت، کیونکہ ان کو مہلت دے دیجیے اور ان کے بھائی کو بھی مہلت دے دیجیے، ٹائم دے دیجیے تھوڑا سا، اور سارے شہروں میں آپ لوگوں کو مقابلے کے لیے جمع ہونے کو فرما دیجیے، اور مقابلے کے لیے لوگوں کو آنے کی دعوت دے دیجیے کہ بھائی مقابلہ ہوگا، لوگ بھی آ جائیں، اور ان کا مقابلہ کرنے والوں کو بلا لیجیے کہ مقابلہ کرنے والے بہت موجود ہیں، ان کے جادوگر کمی تھوڑی ہے، یا تو کا بالکل سحار علیم، آئیں گے وہ تمہارے پاس، لائیں گے وہ تمہارے پاس ہر ایسے بہت بڑے جادوگر کو جو خوب زیادہ جاننے والا ہوگا، یعنی موسیٰ سے بھی بڑا جادوگر ہوگا، کیونکہ موسیٰ کو ساحر کہا اور ان لوگوں کو سحار کہا، ساحر کہتے ہیں خالی جادوگر کو، سحار کہتے ہیں بہت ہی زیادہ جادوگر کو، مبالغے کا سوائے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بادشاہ سلامت، اے ہمارے رب، اے الہ، فلاں فلاں کیا کیا کہتے ہوں گے پتا نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، شہروں میں آپ اعلان کر دیجیے، ایسے ایک سے ایک واقف کار کو لے کے آ جائیں گے وہ لوگ، اور اس سے بہت بڑے، اس سے بھی بڑے بڑے استاد آ جائیں گے، آپ بے فکر رہیے، ان سب کو آپ جمع کر لیجیے۔ تو پھر فرعون یہاں یہ کہتا ہے قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى، موسى تو کہا فرعون نے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہم کو ہماری زمین سے نکال دے اپنے جادو کے زور پر، ہے موسا فلن اتینک بسحر مثله، تو ہم بھی تمہاری طرح کا جادو پیش کریں گے، چلو مقابلہ ہو جائے، تمہارے پاس جادو ہے تو ہمارے پاس میں بھی جادو ہے، فجعل بيننا وبينك موعدا، تو اب ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک وعدہ کر لیجئے، مقابلے کا وقت مقرر کر لیجئے، لا نخلفه نحن ولا انت، جس کی ہم بھی مخالفت نہیں کریں گے، جس کی تم بھی مخالفت نہیں کرنا، مکان انسوا، اور یہ مقابلہ ہونا چاہیے ایک ایسی جگہ میں جو بالکل سپاٹ ہو، ایسا نہیں ہو کہ لوگوں کو دیکھنے میں تامل ہو جائے کہ بھائی لوگوں، کچھ لوگوں کو دکھ رہا کچھ لوگوں کو نہیں دکھ رہا، نہیں، تو کھلے ہوئے میدان میں صاف اور بالکل چٹیل میدان میں جمع ہوں گے، آپ بھی اپنا جادو پیش کریں، ہم بھی اپنا جادو پیش کرتے ہیں، یہ فرعون نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال موعدکم یوم الزینۃ، موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تمہاری عید کے دن کر لو یہ مقابلہ، کیونکہ عید کے دن تو ویسے بھی لوگ ہوتے ہی جمع ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر ادھر بھی نہیں جاتا سفروں میں اور کام میں بزی میں جنگل میں کچھ کام وام کرنا ہے، تو عید کے دن تو ویسے ہی سب فرصت لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہا کہ ایک تو یہ کہ عید کے دن کر لو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دہا کا ٹائم کرو، چاشت کے وقت میں کرو، یہ بالکل صحیح ٹائم، لوگ ناشتہ واشتہ کر کے آ جائیں بس، وہی کام کرنے کے واسطے، وائی شرنا سو دہا، اور یہ کہ لوگوں کو دہا کے وقت میں یعنی چاشت کے وقت میں 10 بجے کے وقت میں جمع کر لو آپ، 10 بجے کو۔ فتح اللہ فرعون فجما کیدہ ثم اتا، گیا فرعون اور پھر اپنی ساری تدبیریں اس نے جمع کر لی، اپنے چال پورے اس نے کھیل لیے، ثم اتا پھر لے کر آیا، شہروں کے اندر اس نے اعلان کروا دیا کہ جو جادوگر ہے اور اس طرح کا جادو کرنے والا جو ہے وہ آ جائے، اور بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ فرعون کے پاس جبری تعلیم کا نظام تھا جادو سیکھنے کا، ہر آدمی کے لیے تھا کہ وہ سیکھے، اس کے نصاب میں نصاب تعلیم میں داخل تھا، اس وقت وہ سیکھنا ضروری تھا اس کے پاس، اس وجہ سے اس میں ایک سے ایک ایکسپرٹ اور ماہر موجود تھے، تو جمع اس نے کیا، کتنے ہزار بتائے جاتے ہیں کتاب میں، تاریخ کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 40,000 سے اوپر تو مقابلے کے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، 40,000 سے زیادہ جادوگر، تو چلک جادوگروں کا حساب ہی نہیں وہاں پہ، یہ تو بڑے ٹائپ کے جو ہیں ماہر قسم سے، ایسے 40,000 کو اس نے جمع کر لیا تھا، تو بندہ کہ یہ ملک کتنا بڑا تھا، علاقہ کتنا بڑا تھا، اور تعلیم کا نظام کتنا تھا جادو کی تعلیم کا، وہ بھی قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، حضرت موسى سمجھانے میں لگے ہوئے، حضرت موسى نے ان سے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام مت لگاؤ، اللہ نے اگر کسی کو اپنا پیغمبر بنایا ہے تو پیغمبر بنایا ہے، اللہ کو جھوٹا مت بولو، اللہ پاک تم کو عذاب میں پکڑ لے گا، تم لوگ سمجھتے کیا ہو، وقد خواب من افترا، اور یہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام لگائے گا، جھوٹا بہتان باندھے گا، وہ نامراد ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، فتنازعوا امرهم بینهم، تو انہوں نے آپس میں بحث شروع کر لی، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بولنے کا رعب ایسا ہوا کہ کوکو کاکا ہونے لگی ان میں آپس میں کہ بھائی یہ تو ایسا بول رہا ہے آدمی، تو اس میں کچھ جاندار جان معلوم ہو رہی ہے، بھائی احتیاط کرو ذرا، مقابلے پہ مت جاؤ، کچھ بھی ہو جائیں گا، ایسا چلنے لگا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ پھنس گئے تھے آگے، وہ اثر النجوا، اور آپس میں سرگوشی اور چینی گولیاں کرنے لگے، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، مشورہ کر کے ان سب جادوگروں نے یہ کہا کہ یہ دو جو جادوگر ہیں یہ اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، ان کو بس یہی پڑا ہوا تھا کہ ہم کو ہماری زمین سے نہ نکال دے اور ہماری بادشاہت نہ لے لے، ہماری قوم کی حکومت ہے، ہماری قوم کا غلبہ ہے، یہ نہ چلا جائے کہیں، بس یہی تھا، تاکہ یہ دونوں اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دیں اپنے جادو کے زور پر اور تمہارے اعلیٰ ترین مذہب کو ختم کر دیں. وہ ذہبہ بے طریقتی کم المسلح مسلح امسل کا محنت کا سوا ہے, اس کا مطلب بہت ہی اعلیٰ قسم کا جو تمہارا مذہب ہے اور دین ہے وہ تمہارا برباد کرنے کا ان کا ارادہ ہے اور کچھ نہیں ہے. فاج ماؤ کئی رقم سما تو صفا, تم اپنی تدبیروں کو جمع کر لو اور پھر سب بن کے کھڑے ہو جاؤ. اس کا مقابلہ بہت ضروری ہے. وقت اصلاح اليوم من استعلا, اور آج جو غالب ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا, لہٰذا آج اتنا زور لگا سکتے ہیں لگا لو. لہٰذا جب جادوگر آئے اور پوری ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر انسانوں کا جمع ہو گیا اور فرعون آ گیا, فرعون کا پورا لشکر اور فرعون کی جو خواص تھے وہ آ گئے, ان کے لیے کرسیاں ارسیاں جمع دی گئیں. تو جب فرعون آ گیا تو جادوگر فرعون سے کہنے لگے کہ ہم فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہیں. قالوا بعزۃ فرعون, کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم آج ہمیں غلبہ ہونے والا ہے. تو آدمی جس چیز کو بیچ میں قسم کے واسطے لاتا اس میں کچھ جان رہی تو پھر قسم میں بھی جان آتی, وہاں تھی نہیں وہاں پہ سوچی ہوئی اس کے واسطے وہ جھوٹی عزت تھی وہ. اور پھر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں کیا دیں گے. اتنا ان کو گھمن تھا کہ دو تو ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتے, 40,000 کے سامنے دو کیا کر لیں گے. دو کا پہاڑا بھی بڑا عجیب ہے, ہر زمانے میں چلتا ہے. تو 40,000 کے سامنے دو کیا کر لیں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم جیت گئے, ہم غالب آ گئے تو آپ ہمیں کیا دیں گے. تو اس نے کہا انکم لمن المقربین, تو میں تم کو اپنا مقرب بنا لوں گا, اپنا قرب خاص. بادشاہ کا قرب خاص مل جانا وہ بھی فرعون کا کوئی کھیل نہیں تھا اس زمانے میں. کہا کہ میں تمہیں اپنا خاص عزیز بنا لوں گا اور میرے درباریوں میں شامل کر لوں گا. تو ان کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی. آگے مستی میں خالو یا موسا امان ترکی و امان نکون اول امن القا, تو میرے کہ موسا یہ بتاؤ کہ آپ پہلے ڈالیں گے اپنا یا ہم اپنے جادو دکھا دیں اور ہم ڈال دیں. علماء نے فرمایا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اتنے کانفیڈنس میں تھے اور یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم مطمئن ہیں, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. آپ پہلے ڈالنا ہو آپ پہلے ڈال لو, اگر ہم سے کہیں تو ہم پہلے ڈالتے ہیں, ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے, ٹاسک کی کوئی بات نہیں ہے اس میں. بس یہ تم بولو کیا بولنا ہے, تم اپنا پہلے دکھانا چاہتے ہو زور یا ہم اپنا دکھا دیں. موسیٰ علیہ السلام ان کے بابا تھے. موسیٰ علیہ السلام بل الکو, ارے بھائی تم ڈالو, تم میرے کو کیا, مجھے فکر نہیں ہے اس کی, کرو تم اپنا وہ کرنا ہو. بل الکو فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون, انہوں نے اپنی رسیاں ڈال دی میدان میں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم آج ہو گیا اپنا کام, ہم تو غالب ہو ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى, ان کی جو رسیاں تھیں اور ان کی جو لاٹھیاں تھیں لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ یہ دوڑ رہی ہیں. مفسرین نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ جو لفظ فرمایا کہ یخیل الیہم, وہ ایک مسمریزم تھا, وہ خیال ہو رہا, دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں, حقیقتاً وہاں پہ کوئی رسی بھاگ نہیں رہی تھی. کیونکہ جادو میں تو یہی ہوتا ہے, انسانوں کے اوپر اثر ڈال دیا جاتا ہے, جیسے یہ لوگ سوچتے ہیں ویسے سامنے نظر آتا ہے. تو یخیل الیہم من سحرہم, ان کے جادو کی وجہ سے اس بات کا خیال ہو رہا تھا کہ انھا تسعیٰ, وہ دوڑ رہے ہیں. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ نے اپنے جی میں ڈر محسوس کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہاں ایک عجیب بات ہے کہ موسیٰ کو ڈرنے کی کیا بات تھی, ان کو ڈر کس بات کا ہوا. علماء نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ڈر ہوا وہ اس بات کا تھا کہ عوام الناس کو میرے معجزے میں اور ان کے جادو میں فرق کرنا مشکل ہے, اس کی وجہ سے بہانہ بنا کے شاید حق کا غلبہ نہیں ہو سکے گا یہاں پہ اس وقت, اور بات نہیں منوا سکوں گا میں ان کی, اس کا ان کو ڈاؤٹ ہو گیا. سیم چیز دکھ رہی تھی نا, موسیٰ علیہ السلام اپنا آسا ڈالے تو کیا ہونے والا تھا, صاف بننے والا تھا. انہوں نے اپنا آسا ڈال دیا تو کیا ہو رہا, صاف نظر آ رہا ہے. انہوں نے اپنی لاٹھی رسیاں ڈال دی تو کیا ہو رہا, صاف محسوس ہو رہا. تو حضرت موسیٰ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اب لوگوں کے سامنے حق آنے کی شکل کیا بنے گی. ان کو اتنا باریک فرق تو ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ موجودہ کیا چیز ہے یا جنا والا جادو کیا چیز, اتنا فرق تو عقل عام متوسط قسم کی عقلوں کے پاس میں نہیں ہوتا, تو سادے گاؤں والوں کے پاس کہاں سے ہوتا ہے. تو اس بات کا ان کو ڈر ہوا کہ حق کو ظاہر ہو جانے اور حق کے غالب آ جانے کی اب شکل کیا بنے گی. فاؤ جیسا فی نفسی خیفۃ موسیٰ, اللہ تعالیٰ فرمارے ہم نے کہا لا تخف, ڈرو مت, ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے. تم نے کہا انت الاعلی, آپ ہی بڑے رہیں گے, آپ غالب رہیں گے. اللہ نے فرمایا والقی ما فی یمینک, جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ڈالو تو صحیح. یہ بھی نہیں کہا یہاں پہ کہ جو آسا ہے وہ ڈالو, کہا کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ پھینکو نیچے بجیں گے یہاں پہ. والقی ما فی یمینک فلقف ما صنعوا, ابھی دیکھیں گے آپ کہ یہ سارا ننگل ڈالے گا اس سب کو جو انہوں نے سامنے پیش کیا ہے. فلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر, یہ تو جادو کی چال ہے جو انہوں نے پیش کی ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا, اور معجزے کے سامنے جادو کی چال چلنے والی ہے تو یہ اللہ نے فرمایا. بڑا اصلاح ساحر و حیث آتا، اور ساحر جب آتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ موجودے کے سامنے جادو کا کوئی کام نہیں ہے. فالقا موسیٰ عصاہ فاذا ہی تلقف ما یافکون، موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا ڈالا تو بس اس نے ان کو نگلنا شروع کر دیا، جتنی لاٹھیاں تھیں یا جتنے رسیاں تھیں سب کو کھا گیا، کیونکہ وہ تو معجزاتی سانپ تھا، وہ اجدا تھا وہ، اور پیٹ میں اس کے جائے پتا بھی نہیں چلے کدھر گیا، پیٹ میں اس کے جائے پتا بھی نہیں چلے. تو جتنے جادوگر تھے ان جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جو ڈالے ہیں ہمیں پتا ہے، چونکہ وہ ایک رسی دوسری رسی کو نہیں کھا رہی تھی، ایک لاٹھی دوسری لاٹھی کو نہیں کھا سکتی تھی، کیونکہ اس کا خیال تو نہیں کر سکتے تھے نا کہ غائب ہوگا، کھا گیا قصہ ختم ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ان پر کھل گئی ہے حقیقت کہ یہ جو ہے حقیقت ہے، اور ہم جو ہے نا جادو میں تھے، اور ہمارا یہ ایک فن تھا ظاہری، اور وہ ایک دوسری چیز ہے. کل کے سہارت سجدہ، جیسے یہ منظر جادوگروں نے دیکھا تو پورے کے پورے سجدے میں گر گئے، 40,000 آدمی میدان میں فوراً سجدے میں. کل کے سہارت سجدہ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے ایمان لائے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر، موسیٰ اور ہارون جس رب کی دعوت دے رہے ہیں اس کو ہم ایمان لائے، کیونکہ وہ خود بھی تو رب بیٹھا ہوا تھا نا وہاں کرسی پہ، اس نے کہا کہ یہ رب پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس رب پہ ایمان لا رہے ہیں جو محرط موسیٰ اور حضرت ہارون کا ہے. قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، آپ کے یہاں پہ تو کایا ہی پلٹ گئی، اور وہ بھی ہزاروں لاکھوں کا سمندر ہے انسانوں کا جو مشاہدہ کر رہا ہے اس منظر کا، کیا تاثر ہوگا ایک دم 40,000 اتنی بڑی تعداد جادوگروں کی مسلمان ہو گئی، اور وہ بھی بادشاہ کی موجودگی میں ہو گئی. اب یہی مسئلہ باقی تھا کہ سب جا کے اس کے سر پہ تھپا مارتے کہ مانتا نہیں مانتا. قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، کہنے کہ سب سے بڑی غلطی تمہاری یہ ہے کہ میری اجازت لیے بغیر تم مسلمان ہو گئے، اگر تمہیں کچھ اقدام کرنا بھی تھا تو کم از کم تم کو پہلے مجھ سے اجازت دینی چاہیے تھی کہ میں تمہارا کیا ہوں تم کو معلوم ہے. قال آمنتم له قبل ان آذن لکم. اب یہاں ایک بات بڑی عجیب آئی ہے، دیکھیے آپ بات بنانا کس کو بولتے ہیں، بات بنا کیسے کرتی ہے. اس نے تقریر کی زبردست فرعون نے لوگوں کے سامنے، اور یہ کہا کہ ہمارے ساتھ گیم کیا گیا، ہمارے ساتھ گیم کھیلی گئی ہے. یہ اصل میں استاد چیلے ہیں، بولے یہ دونوں استاد ہیں، اور یہ جو سامنے سجدے میں پڑے گئے نا یہ چیلے ہیں اس کے، یہ استاد شاگرد ہیں. میرے سامنے دو سائڈ سے آئے، یہ ایک سائڈ سے آئے، یہ ایک سائڈ سے آئے. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہی استاد ہے ان کا جس نے ان کو جادو سکھایا ہے. فلو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف، یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا اور تمہارے پیروں کو کاٹ دوں گا، ایک دوسرے کے برخلاف، یعنی سیدھا ہاتھ اور بایاں پیر ایسے کاٹوں گا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے، اور اسی پہ چھوڑوں گا نہیں تم کو. ولو صلی بنکم فی جزو النخل، اور میں تم کو کھجور کے تنوں کے اوپر سوری دے دوں گا، ایسی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں پہ نہیں دوں گا، بلکہ کھجور کا تنا جو ہوتا ہے اونچا اتنا دوں گا تاکہ دور سے نظر آ جائے تمہاری حیث. ولو صلی بنکم فی جزو النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا، اور تم کو پتا چل جائے گا کہ کس کا عذاب سخت ہوتا ہے اور کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے. جو ایمان لے آئے تھے ان کی تو کیفیت ایسی بدل گئی تھی. علماء نے فرمایا ہے کہ ابھی صبح ابن عباس نے فرمایا کہ صبح میں جو کافر تھے اور جادوگر تھے وہ شام کے اندر اللہ کے ولی ہو گئے اور شہید ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دن کے صبح میں اتنی بڑی تعداد کا حال یہ تھا کہ وہ کافر اور کافر میں بھی جادوگر تھے. جادو خود کفر ہے نا، مسلمان اگر جادو کا کام کرے تو بھی کفر کی سزا ہے اس کے واسطے. تو کافر ہو اور کافر کے ساتھ جادوگر ہو، صبح کے وقت میں یہ منظر اور شام کے وقت میں یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہو گئے، اور ان کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ ایمان کے کمال کا کیا حال تھا ان کا. کیا کہا انہوں نے؟ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اب ہم آپ کی کچھ پرواہ کرنے والے نہیں ہیں، دلیل ہمارے سامنے آ گئی. والذی فطرنا، اور ہمارے سامنے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں کھول دی حقیقت. فقضی ما انت قاض، جو آپ کو فیصلہ کرنا ہو کر لیجیے. انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، آپ تو صرف اس دنیا میں کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں. بادشاہ تھا، اسی کی توتی بولتی تھی، طاقت اس کے پاس تھی، قوت اس کے پاس تھی، جس کو جو چاہے کر دیا، اجتماعی طور پر کر دیا، انفرادی طور پر کر دیا. ہر زمانے میں طاقت کے ایسے بڑے بڑے جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں، ایسے طاقتور لوگ کے جن کی چلتی ہے اور جو من مانی اپنی چلا سکتے ہیں. ہزاروں لاکھوں، ایک ایک لاکھ، دو دو لاکھ، ڈھائی ڈھائی لاکھ، تین تین لاکھ آدمیوں کو اگر مار دیے تو کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں رہتا کہ بھائی یہ کیا تم نے کر دیا. ان کا کوئی ایک دو مر گیا تو ساری دنیا مل کے پوچھتی کہ تمہیں دو آدمیوں کو کیسے مارے، ان کے اتنے آدمی کیسے مرے ان کے. اور اگر وہ دو لاکھ اور تین لاکھ کو بھی مارے تو یہ انتظام کے خاطر تھا، یہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اچھا وجہ ہوا یہ ہوتا ہے. تو 40,000 جادوگروں کو اس نے سولی پہ چڑھا دیا. انما تقضی ھذہ الحیاۃ الدنیا، انہوں نے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو، اس دنیا میں ہی فیصلہ کر سکتے ہو. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے رب پہ ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو ہم جو آپ ہم سے جادو کروائے ہیں وہ جو ہم سے بے ادبی ہوئی ہے ہم اس کی بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ نبی کے مقابلے میں ہم آ کے کھڑے ہو گئے تھے، یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی. واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے اور اللہ باقی رہنے والا ہے. یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک بات اور فرمائی، فرعون کی جو بیوی تھی وہ دعا کرتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی کہ یا اللہ موسیٰ کو اور ہارون کو جتا دے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فکر مند ہے اپنے شوہر کے واسطے. اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں تو کبھی کے ان پر ایمان لے آئے ہوں، میں تو اصل ان کے لیے فکر مند تھی کہ آج ان کو غلبہ ہو جانا چاہیے. اور جیسے ہی وہ جادوگر مسلمان ہو گئے ایسے ہی فوراً فی فرعون کی بیوی نے علن اعلان اعلان کر دیا کہ میں بھی ایمان لے آتا ہوں، لے آتی ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اور فرعون نے جو پھر زیادتی کی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ فرعون نے اس کو پکڑوایا اور اس کو مارنے لگایا، اور حتیٰ کہ پھر یہ ہوا کہ اس کو چپ لٹا کے اس کے سیدھے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں سینے پہ اور پیروں پہ بڑے بڑے میخیں گڑوا دیا، اور پھر اس کے بعد میں ایک بڑی چٹان منگا کے اس کے اوپر ڈلوا دیا، بہت ظلم کیا. اور یہ ہے کہ جب قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ جو میرا مقام ہے وہ دکھلا دیجیے، یعنی مجھے اپنے باعزت بندیوں میں شامل فرما لیجیے. تو اللہ نے قرآن پاک فرمایا کہ ہم نے ان کو عزت عطا کی ہے. اس کی روشنی میں مفسرین نے فرمایا، غالباً روایت میں یہ مضمون موجود ہے، کہ اللہ پاک نے ان کے انتقال سے پہلے ان کو جنت دکھا دی. اور پھر یہ ہے کہ جس وقت فرعون نے یہ کہا کہ ان کے اوپر چٹان ڈال دی جائے بڑی پتھر کی، تو ان کی روح اس سے پہلے نکال لی گئی، اور حضور نے فرمایا کہ صرف مرے ہوئے جسم پر وہ پتھر جا کے پڑا، جس سے ان کو کوئی اذیت نہیں پہنچی. اللہ پاک کا ایک نظام مطلب حصہ بعد میں پھر ان شاء اللہ. الحمد للہ.